الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله او كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے, اللہ تعالیٰ کی بے حساب عنایات اور توفیقات شامل حال ہیں کہ جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہاں پر حاضر ہو کر اور یہاں پر حاضری کا جو مقصد صرف حضرت کی خدمت میں حاضری, اپنے بڑوں کی زیارت اور اپنے بڑوں کی دعائیں لینا ہے. کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں آتا کہ کوئی وعظ یا نصیحت, بلکہ نہ اس کی اہلیت ہے نہ اس کی صلاحیت ہے. یہ ہمارے بڑوں کا حسن ظن ہے کہ حکم فرما دیتے ہیں اور تعمیل امر میں بیٹھ جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کچھ اپنا سبق جو ہے وہ کہلوا دیتے ہیں. جو اپنے اکابر کے قدموں میں بیٹھ کر جو باتیں کانوں میں پڑی وہی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے اور جو اندر کی خرابیاں ہیں اللہ دور فرمائے, اور ہم سب کے لیے یہ مل بیٹھنا اپنی اصلاح کا اور ایک نسبت اور معرفت اور معرفت میں ترقی کا ذریعہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے گزشتہ نششتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو چل رہی ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ فی زماننا جو ایک ہمارا ماحول ہے, معاشرہ ہے, کہ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جا بجا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ 12 ربیع الاول رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر, یہ بھی ایک سال کے لیے رخصت ہو جاتا ہے. تو اس ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر احسانات ہیں, آپ کے جو حقوق ہیں, تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چند مخصوص دنوں کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں اور پھر اس کے بعد سارا سال کے لیے ہم آپ کے حق کو فراموش کر دیں, آپ کے ذکر کو بھول جائیں. یہ تو اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں ہے. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے ہر ہر سانس کے ساتھ ہونی چاہیے اور ہماری زندگی کے ہر ہر لمحے کے ساتھ ذکر رسول ہونا چاہیے, اور یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے. اور نہ یہ کسی مخصوص ایام کے ساتھ یہ مقید ہے. ہاں اتنی بات تو ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے ماہ ربیع الاول کا انتخاب فرمایا. تو اس ماہ ربیع الاول میں اگر کوئی فضیلت آئی ہے، برکت آئی ہے، تو اس کا سبب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، اور وہ اس پر حضرت نے لکھا کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت سے لوگ اپنے طور پر، اپنے طرز پر بہت سی محفلیں منعقد کرنے لگتے ہیں اور اسے جشن کا نام بھی دیتے ہیں، جشن مولود، جشن عید میلاد النبی وغیرہ وغیرہ، اور ایک عجیب جشن کا سا سما جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں جو حکمت ہے، جو بھید ہیں، جو راز ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. لیکن فرمایا کہ ایک بات، ایک حکمت اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت بھی ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا، آپ کے انتقال کا واقعہ بھی اس مہینے میں موجود ہے. تو فرمایا کہ اس میں اس بات کی خبر موجود ہے، اور اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا چاہے تو آپ کے انتقال کا رنج اور صدمہ بھی موجود ہے، وہ خوشی کیسے منائے؟ اور اگر کوئی آپ کے انتقال کا، دنیا سے جانے کا سوگ منائے، رنج اور افسوس کا اظہار کرنے لگے، تو آپ کی ولادت کی خوشی بھی موجود ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور صحابہ کی زندگیوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، صحابہ کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ آپ کا یوم ولادت منائے، نہ آپ کا یوم وفات منائے، اصل چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. آپ کا جو اسوہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین طریقہ ہے. اور گزشتہ کل بھی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ایک بہترین اسوہ ہے، بہترین طریقہ ہے، تو پھر اس سے ہٹ کر جو دوسرا راستہ ہے، دوسرا طریقہ ہے، وہ بہترین نہیں ہے، وہ بدترین ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم انتخاب کس کا کریں. اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، اچھے برے کی شناخت دی ہے، کہ ایک طرف بہترین ہے اور ایک طرف جو ہے وہ بدترین ہے. بہترین کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، یہ بہترین ہے. اس سے بہتر کوئی طریقہ کوئی اسوہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایسا اسوہ ہے، ایسا طریقہ ہے، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو اس نقالی کو اختیار کرتا ہے، اس طریقے پر چلتا ہے، وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. فتبیونی یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اس لیے ہمارے پاس تو بھائی ایک ہی راستہ ہے. بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جب یہ دنیا کی محبت، یہ نفسانیت اور یہ شہوانیت غالب ہو جاتی ہے، تو پھر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جی جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا دیس ویسا بھیس. اور اکثر ایسا ہوا کہ انڈیا، پاکستان سے بہت سے لوگوں نے ہجرت کی، کوئی افریقہ آیا، کوئی امریکہ گیا، کوئی آسٹریلیا گیا، کوئی یورپ گیا. کس لیے گئے؟ ایک دنیا کے نفع کے لیے گئے، اپنے وطن کو چھوڑا. لیکن جب اس ماحول کے اندر گئے تو پھر اپنے آپ کو اسی ماحول کا حصہ بنا لیا اور اسی ماحول کے رنگ میں رنگ گئے. اور جب ایسے لوگوں کو بیدار کیا جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ بھائی ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد تو کچھ اور ہے، اور کافر دنیا میں کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے، تو ہمارا اور ان کا کوئی آپس میں ملاپ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے. ایک ایمان والا بندہ دنیا میں چاہے کہیں بھی ہو، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، لیکن اس کے جینے کا انداز کچھ اور ہے اور کافر کے جینے کا انداز کچھ اور ہے. تو جب کسی کو اس طرح متوجہ کیا جائے تو کہتے ہیں جی بس جیسا دیس ویسا بھیس, کہ جیسی جگہ پر آ گئے تو بس پھر وہی بھیس ہم نے اختیار کر لیا. تو یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے اور اس شیطانی دھوکے سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. کیونکہ ایمان والا بندہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کی توحید کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا, تو پھر جب ہم ایمان لے آئے تو ہمارا ایک ہی بھیس ہے اور ایک ہی دیس ہے. کیونکہ یہ ساری زمین جو ہے یہ اللہ کی زمین ہے, اور مومن اس ساری زمین پر خواہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو, اللہ کی زمین ہے اور مومن اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کے ساتھ اسے جینا چاہیے. تو پھر یہ ساری زمین اس کے لیے ایک ہی دیس ہے. یہ تو انتظامی طور پر سرحدے ہیں کہ یہ فلاں ملک, یہ فلاں ملک, یہ فلاں ملک, یہ فلاں بر اعظم, یہ فلاں بر اعظم, لیکن مومن کے لیے تو ساری دھرتی جو ہے وہ ایک ہی ہے. کیونکہ اللہ کی دھرتی ہے, یہ اللہ کی زمین ہے, تو اس کا تو ایک ہی دیس ہے اور اس کا بھیس جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا نمونہ بھی نہیں ہے. کسی سے کہا جائے کہ کوئی اور ماڈل پیش کرو, کوئی اور نمونہ پیش کرو, وہ کیا پیش کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے پاس ماڈل نہیں, کوئی اس کے پاس نمونہ نہیں. ایک ہی نمونہ ہے اور وہ بھی اللہ نے خود بیان فرما دیا کہ میرے نبی کا جو اسوہ ہے یہ سب سے بہترین اسوہ ہے, یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو ہمارے لیے کامیابی, ہماری حفاظت, ہمارے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے کہ ہم اس ایک طریقے کو اپنا لیں, ایک طریقے کو اختیار کر لیں. اور اس کی ابتدا بھائی اپنے ظاہر سے بھی ہے اور اس کی ابتدا اپنے باطن سے بھی ہے, کہ ظاہری طور پر بھی ہم اپنے آپ کو بدلیں اور باطنی طور پر بھی, قلبی طور پر بھی ہم اپنے آپ کو بدلیں. اور انسان کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھنے سے محسوس ہو کہ ہاں یہ امتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک نوجوان لندن میں مجھے ملا, اکثر وہاں پہ جانا ہوتا ہے, تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر کا جو ماحول ہے اس کے والد کے بھی چہرے پر آج تک داڑھی نہیں, کافی عمر ہے, لیکن اس نوجوان نے پوری شرعی داڑھی رکھی, اپنا حال حلیہ بالکل صحیح کیا. تو دل کے اندر یہ ایک سوال تھا, کہ تجسس تھا کہ گھر کا ماحول بھی ایسا نہیں اور وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا, تو آخر یہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کسی سے یہ بیعت نہیں, کسی سے اس کا تعلق نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس کے دل کے اندر بیداری پیدا فرما دے. تو اس کے والد خود کہنے لگے کہ جب سے یہ یونیورسٹی میں گیا تو اس نے اپنے آپ کو بالکل بدل لیا. کس وجہ سے بدل لیا؟ کہا کہ یہ یوں کہتا ہے کہ مجھے اپنی شناخت کرانی نہ پڑے, بلکہ جو مجھے دیکھے خود بخود پہچان جائے کہ یہ کون ہے, خود بخود پہچان جائے. مجھے یہ نہ بتانا پڑے کہ میں عبداللہ ہوں یا عبد الرحمان ہوں, بلکہ مجھے دیکھ کر لوگ خود شناخت کریں کہ ہاں یہ مسلمان ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور یہ جو شناخت ہے نا ہماری, کہ جس شناخت کو آج ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں اور جس شناخت کو ہم نے آج معمولی سمجھ رکھا ہے, یاد رکھیے کہ یہ شناخت بڑی قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم اپنی اس متاع کو کھو دیں, اس پونجی کو کھو دیں. ساحران فرعون کو آپ دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی, ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے. کتنے غضب کی بات ہے کہ ایک نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آ رہے ہیں, لیکن ان جادوگروں پر اللہ کا فضل ہو گیا. کس وجہ سے ہو گیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی تشبہ لے کر آئے تھے, وہ نقالی اختیار کر کے آئے تھے, اسی نقالی پر اللہ کا فضل ہو گیا. تو مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی, ان جادوگروں پر تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس وجہ سے ہو گیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نقالی کو اختیار کیا تھا. تو کیا آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کو اختیار کریں, کیا ہم محروم رہیں گے؟ کیا اللہ کا فضل ہمارے شامل حال نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا, بہت زیادہ ہوگا, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں تو صحیح. ہمارے یہاں سکھر میں ہمارے بزرگوں میں سے تھے حکیم سید ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک شعر مجھے یاد آیا، فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پر اے رضوی، رضوی ان کا تخلص تھا، ظاہر کا اثر ہوتا ہے باطن پر اے رضوی، سیرت تو بدل جائے گی پہلے بندگانے عشق کی سی صورت تو بنا لے، ارے پہلے اپنے سراپا کو تو چینج کر لے، اپنے ظاہر کو تو چینج کرے گا اللہ تیرے باطن کو بھی بدل دے گا، اللہ تیرے باطن کو بھی تبدیل کر دے گا۔ تو ہمیں خالی عشق اور محبت کا جو اظہار ہے وہ اس کوئی 12 دنوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہمارا اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے، جو وفا ہے، وہ تو زندگی کے آخری سانس تک ہے، آخری سانس تک ہے، کہ ہمیں اپنے نبی کی غلامی میں جینے اور مرنے میں فخر محسوس کرنا چاہیے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں کبھی کوئی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آج کیا ہے کہ لوگ آر محسوس کرنے لگتے ہیں، شرمندہ ہونے لگتے ہیں، ارے بھائی شرمندگی کس بات کی؟ آپ دیکھیں کہ صحابہ بھی تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے تھے، لیکن وہاں جا کر وہ بادشاہوں سے مرغوب نہیں ہوئے۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں، وہاں پر مکس گیدرنگ ہو، تو ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے، اس میں شریک ہو جائے، لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوں ہم بھی کھڑے ہو کر کھانا کھا لیں، ارے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہ اس طریقے سے کیا یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے یا اس کے خلاف ہے؟ اور اگر خلاف ہے تو پھر ایسی محفلوں کو زینت نہیں بخشنی چاہیے، پھر وہاں سے نکل آنا چاہیے، وہاں سے اپنے ایمان کو بچا کے نکل آنا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر ہم کیوں ان کو زینت بخشیں؟ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ یہ طریقہ غلط ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں بھائی نیک لوگوں نے، صلحاء نے، علماء نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، اس چیز کو رد کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ یہ برائی ہے۔ لیکن آج یہ کیا بات کہ جی اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں؟ تو ہمارے لیے بھائی لوگوں کا جو کہنا ہے وہ معیار نہیں ہے، ہمارے لیے جو حجت ہے وہ تو شریعت مطہرہ ہے، کہ شریعت کی کسوٹی پر اپنے عمل کو پرکھنا چاہیے کہ شریعت کے معیار پر ہمارا عمل کیسا ہے۔ اگر شریعت کے معیار پر پورا اترتا ہے تو کر گزرنا چاہیے، اور اگر شریعت کے معیار سے ہٹا ہوا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، پھر وہ قابل رد ہے، پھر وہ چھوڑنے کے قابل ہے، اور پھر اس چھوڑنے میں چاہے بدنامی ملے، چاہے کوئی ناراض ہو، تو ناراض ہوتا ہو تو ہو، بدنامی ملتی ہو تو ملے، لیکن ہمارا رب تو ناراض نہ ہو، کل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تو ہم محروم نہ ہو۔ اس لیے کبھی ماحول اور معاشرے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور ماحول کی وجہ سے کبھی کسی برائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنے سامنے ایک ہی معیار رکھنا چاہیے، ایک ہی اسوہ رکھنا چاہیے، اور وہ اسوہ وہ طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور پھر آپ کی تعلیمات اتنی ہماگیر ہیں، اتنی ہماگیر ہیں کہ جس نے ہماری پوری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے، ان تعلیمات نے پوری دنیا کو احاطہ کیا ہوا ہے، کہ وہ ہماری زندگی کا احاطہ بھی کیے ہوئے اور پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے، کہ دنیا کے کسی خطے کے اندر کوئی شخص اگر موجود ہے اسے وہاں پر رہتے ہوئے اسے رہنمائی ملے گی، اسے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو جب اتنی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے تو بھائی پھر ہم مفلس نہیں ہیں، ہم کنگال نہیں ہیں، ہم تو بڑے مالدار ہیں، اور ہم سے بڑھ کر مالدار کون ہو سکتا ہے، ہم سے بڑھ کر راحت کے اندر کون ہو سکتا ہے، کہ جنہیں زندگی گزارنے کے اصول دے دیے گئے ہوں، طریقے دے دیے گئے ہوں، اور وہ طریقے کتنے کامیاب طریقے دیے گئے کہ اس راستے پر چل پڑو، اس گاڑی کا جو انجام ہوگا وہ جنت میں پہنچ کر ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہوگا، اور ہر طرح کی دکھ تکلیف سے تمہیں نجات مل جائے گی، بس یہ ہے کہ شاہراہ پہ چل تو پڑو، اور تم چلنا شروع کرو گے تو جب تم چلنا شروع کرو گے تو تم تنہا نہیں ہوگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اللہ کی معیت تمہارے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی معیت شامل حال ہوگی تو بڑے مزے مزے سے سفر طے ہوتا رہے گا، نیت اور ارادہ تو کرو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گر نہ ہو معیت تیری تو گھبراؤں گلستان میں، اگر اللہ تعالیٰ کی معیت انسان کو حاصل نہ ہو تو چاہے کتنے ہی آرام دہ مکانوں میں ہو، کتنے ہی پر فضا مقام پر ہو، لیکن دل کے اندر ایک وحشت ہوتی ہے، دل کے اندر ایک بے چینی اور کرب ہوتا ہے۔ گر نہ ہو معیت تیری تو گھبراؤں گلستہ میں، ورنہ صحرا میں بھی گلشن کا مزہ پاؤں۔ کہ اگر صحرا ہے، جنگل ہے، اور اللہ کی معیت اگر انسان کو حاصل ہے، تو کہا کہ وہ صحرا کے اندر بھی گلشن کا مزہ ہے۔ تو اللہ یہ اپنی معیت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس شاہراہ پر اللہ ہمیں چلنے والا بنائے کہ جس شاہراہ پر چل کر لاکھوں کروڑوں انسان کامیاب ہو گئے، ارے بھائی ہم بھی اس راستے پر چلیں گے، ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس راستے پر چلنے میں کامیابی کی ضمانت موجود ہے، کسی اور راستے پر چلنے میں کامیابی کی ضمانت موجود نہیں ہے۔ اور آج دنیا کے اندر ہم بہت سی چیزوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر خریدنے بھی جاتے ہیں تو اس کی وارنٹی کتنی ہے، 5 سال کی ہے یا کتنی ہے، تو جب اس کی وارنٹی کو دیکھتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے، اور یہاں تو اس زندگی اور اس کے بعد کی زندگی کی وارنٹی مل رہی ہے کہ تم اس راستے پہ چل تو پڑو، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی سیفٹی، حفاظت کی ذمہ کی گارنٹی دی جا رہی ہے، ضمانت دی جا رہی ہے کہ اس راستے پر چل کر کوئی ناکام نہیں ہوا، جو بھی چلا ہے وہ کامیاب ہوا ہے، اور تم بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ کبھی اپنے نبی کے طریقوں پر چلنے میں ہار اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، چاہے کیسا ہی ماحول ہو، کیسا ہی معاشرہ ہو، بلکہ فخر کے ساتھ ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ جب مدینہ سے نکلے اور حجت الوداع کے موقع پر جب صحابہ نکلے، تو پھر وہ دنیا کے خطے میں پہنچے، افریقہ تک آئے اور یورپ تک گئے اور ایشیا تک گئے، یہاں تک کہ ہمارے سکھر کے قریب، ہمارے سکھر شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر 3 صحابہ کی قبور ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں مدینہ اور کہاں ہمارا سکھر، تو وہاں تک صحابہ پہنچے، چائنا تک صحابہ پہنچے، لیکن جہاں پر بھی گئے کسی سے متاثر نہیں ہوئے، کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ وہاں کی زبان نہیں جانتے تھے، وہاں کے طور طریقے نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کے طور طریقوں پر عمل کیا، اور وہ عمل کے دھنی تھے، عمل کے پکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا، کیونکہ اس کے اندر ایسی کشش ہے، جاذبیت ہے کہ جو دیکھتا تھا وہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ صحابہ تجارت کے لیے نکلے اور ایسی تجارت صحابہ نے کر کے دکھائی کہ لوگ اپنی تجارتوں کو بھول گئے، اور پھر تجارت کے اصول سیکھنے کے لیے صحابہ کے پاس آنے لگے کہ بھائی تم کیسی تجارت کر رہے ہو، ہمیں تو بتاؤ، ہماری تجارت تو فیل ہو رہی ہے۔ تو صحابہ سے تجارت کے اصول سیکھنے کے لیے آنے لگے، لیکن صحابہ ان کی زبان تو نہیں جانتے تھے، ان کے معاشروں سے واقف نہیں تھے، ایک ہی چیز تھی، اور وہ کیا چیز تھی کہ اپنے نبی کے ساتھ ان کا وفا کا تعلق تھا، اور ہر جگہ پر انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اس نے کھانے کی ضیافت کی، تو ایک لقمہ ہاتھ سے گر گیا، اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ بات تو بادشاہ کا دربار ہے، یہ بات تو بڑی مایوب سمجھی جاتی ہے کہ کوئی چیز نیچے سے اٹھا کر کھا لی جائے۔ تو کیا جواب دیا؟ اب یہ ہے ایمان افروز جواب، کہ کیا ان چند بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ارے یہ ہمارے محبوب کا طریقہ ہے، چاہے دنیا ہمیں کچھ بھی کہے، پاگل کہے، دیوانہ کہے، کچھ بھی کہے، لیکن ہمارے لیے کامیابی ہمارے محبوب کے طریقے میں ہے۔ اس لیے بھائی کبھی کسی کے تان سے، کسی کی ملامت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی چیز ہے، بس یہ دیکھ لے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، صحیح طریقے پر ہوں۔ اور جب صحیح راستے اور طریقے پر ہے تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور جیسے بہت سی ظاہر کی چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اتباع ہے، اسی طرح بھائی یہ دل جو ہے اچھے اخلاق سے مزین کرنا چاہیے، یہ انسان کے باطن کی خوبی ہے، باطن کا کمال ہے، کہ ظاہر اگر انسان نے اپنا بنا لیا، آج بہت سے لوگ ہیں اپنی وضاقتہ درست کر لیتے ہیں، عبادات کے پابند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اندر کی دنیا ہے، اس اندر کی دنیا کی آبادی کا فکر نہیں کرتے، اندر وہی ویرانی اور بربادی موجود ہوتی ہے بھائی. جیسے ظاہر کو آباد کرنا ہے، اسی طرح سے اپنے باطن کو بھی آباد کرنا ہے. اور اصل آبادی تو اس دل کی آبادی ہے، اور یہ دل اس وقت تک آباد نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی کوشش نہ کی جائے، اور ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا نہ کیا جائے. اس وقت تک یاد رکھیے کہ اندر آبادی نہیں آتی، بربادی ہی رہتی ہے. اور آج اس بربادی کے مظاہرے جو ہیں وہ جا بجا ہمیں نظر آتے ہیں. معاشرے کے اندر اختلاف ہے، معاشرے کے اندر آپس میں دوریاں ہیں، تلخیاں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں، کوئی حسد کے اندر مبتلا، کوئی بغض کے اندر مبتلا. آخر یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو ماضی کی امتوں کی بیماریاں ہیں وہ تمہارے اندر بھی آ جائیں گی. دنیا کی محبت آ جائے گی، مال کی محبت آ جائے گی، اپنی موت کو تم بھول جاؤ گے. تو بھائی اللہ نہ کرے کہ وہ خرابی ہمارے اندر آئے. اس لیے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور ایک آپس کے اندر ایسا خیر خواہی کا اور ایک رواداری کا تعلق ہونا چاہیے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر دے، اپنے بھائی کو ترجیح دے. ایک واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران، کوئی سفر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ بھی تھے، تو ایک جگہ پر کہیں بکری ذبح کرنے کا ارادہ ہوا کہ بکری ذبح کر اور اس کا قالن بنایا جائے، کھانا تیار کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کام تقسیم کر لو، کوئی ایک کام کرے، کوئی دوسرا کرے، کوئی تیسرا کرے، کوئی ذبح کرے، کوئی کھال اتارے، کوئی بوٹی بنائے. لیکن آپ نے فرمایا کہ کاموں کو تقسیم کر لو، اور میرے ذمے یہ کام ہے کہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں میں جمع کروں گا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کام کے لیے حاضر ہیں. فرمایا کہ نہیں، میں بھی تو اس کام کے لیے میں بھی تو محتاج ہوں، لکڑیاں میں جمع کروں گا. تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام کے کرنے میں کبھی آر اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کاموں کے اندر ہاتھ بٹانا چاہیے، آگے بڑھ چڑھ کر شریک ہونا چاہیے. کیونکہ انسان کی انا پر چوٹ لگتی ہے، جب خدمت کا جذبہ اس کے اندر بیدار ہوتا ہے تو یہ اندر کی انا جو ہے یہ پامال ہوتی ہے. ہمارے اکابر کا واقعہ ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی نور اللہ مرکزہ، اور یہ بڑے بڑے اکابر علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ایک ساتھ اکٹھے حج کے لیے گئے. تو جب حج کے لیے گئے تو سب نے کہا کہ بھئی ہمارے سفر کے جو امیر ہیں وہ حضرت عارفی نور اللہ مرکزہ ہیں. حضرت کو امیر بنا دیا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی، امیر تو مجھے بناتے ہو، اب امیر کی اطاعت جو ہے وہ بھی واجب ہے، امیر کی اطاعت کرنی پڑے گی. اب اس کے بعد حضرت نے کاموں کو تقسیم فرما دیا کہ فلاں یہ کام کرے، فلاں یہ کام کرے، فلاں یہ کام کرے، اور فرمایا کہ تنور سے جا کر روٹی جو لانے کی ذمہ داری وہ میری ہے، میں لے کر آؤں گا. اب سب جو ہے وہ بڑے تل ملانے لگے کہ حضرت یہی کام تو سب سے زیادہ مشقت کا ہے، یہ تنور پر تو بڑی لمبی لائن لگتی ہے، اور وہاں سے روٹی آپ لائیں گے کتنی دیر لگے گی، کتنا کھڑا ہونا پڑے گا. فرمایا کہ نہیں، جب امیر آپ نے مجھے بنایا ہے، اب میری بات آپ کو ماننی پڑے گی، اب روٹی کی لانے کی ذمہ داری یہ میری ہے. تو ہمارے اکابر کے اندر بھی بھائی اتباع سنت موجود تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انہیں مقبولیت کا اور محبوبیت کا اعلی مقام عطا فرمایا تھا. اور کس طرح سے وہ خلق خدا کی خدمت کر کے گئے، وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح اپنے کو مٹا کر عاجزی کے ساتھ، اور اپنے کو چھپا کر اللہ کی مخلوق کو اللہ سے وہ جوڑ کر چلے گئے. ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور ان طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے. آج تو بات بات کے اندر انسان اختلاف کا شکار ہے. ذرا سی کوئی بات اگر ہمارے خلاف کر دے تو اندر سے ہمیں برا لگتا ہے، اور جتنی اس نے ہماری برائی کی ہم اس سے زیادہ اس کی برائی کر دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور بہت خلاف تھے. آپ غزوہ احد کو دیکھ لیجئے کہ جو صحابہ کا نقصان ہوا تو حضرت خالد بن ولید کفار کی طرف سے آئے تھے کہ جب وہ لشکر پلٹ کر دوبارہ لے کر آئے اور پھر جو حملہ کیا تو 70 صحابہ شہید ہوئے. تو سن 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے پہنچے اور حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا تو مکے والوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے, انکار کر دیا. اور پھر ایک معاہدہ جو ہے وہ عمل میں آیا کہ آئندہ سال آپ اس عمرے کی قضا کے لیے آئیں گے لیکن اب آپ واپس چلے جائیں. آپ نے قبول فرما لیا. لیکن جب آئندہ سال آپ آئے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, تو کہا کہ میرے ہوتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آ جائے, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا, میں نہیں آنے دوں گا. تو جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے سمجھایا کہ بھائی ہمارا معاہدہ ہے اور ایک تحریر لکھی گئی ہے, اس معاہدے کی پاسداری ہم نے کرنی ہے, اس لیے ہم ان کو آنے سے نہیں روک سکتے. جب یہ دیکھا کہ سب ماننے کے لیے تیار نہیں, آمادہ نہیں, تو کہا کہ اچھا جب وہ مکہ کے اندر ہوں گے تو میں مکہ میں نہیں ہوں گا, میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ دل کے اندر کتنی ایک نفرت کی آگ موجود ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ تشریف لائے, عمرہ ادا کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی ایمان لا چکے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے پوچھا کہ بھائی خالد کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو مکہ چھوڑ کے چلے گئے. اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ اتنا دل کے اندر نفرت ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے, آج ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو نہ معلوم کتنی اور سنا دیتا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ خالد بہت اچھا آدمی ہے, خالد بہت اچھا آدمی ہے, کاش کہ وہ ایمان قبول کر لے, بہت اچھا آدمی ہے. اور کہا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم اسے وہی درجہ اور مقام دیں گے جو کفار کے ہیں, اس کا درجہ اور مقام ہے, ہم بھی اسے وہی درجہ اور مقام دیں گے, لیکن آدمی وہ بہت اچھا ہے. اب ایک کافر ہے ظاہر ہے جب تک ایمان نہیں لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف فرما رہے ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ نفرت کے اظہار میں مکہ معظمہ چھوڑ کر جا چکے ہیں لیکن آپ تعریف فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپس چلے گئے مدینہ کی طرف, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں واپس پہنچے, بھائی سے ملاقات ہوئی, بھائی سے حال احوال ہوا. تو بھائی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یوں فرمایا کہ خالد تو بہت اچھا آدمی ہے, کاش کہ وہ ایمان لے آئے, اور پھر اگر وہ ایمان لے آیا تو ہم بھی اسے وہی درجہ اور مقام دیں گے جو اس کا یہاں پر درجہ اور مقام ہے. بس یہ بات سننی تھی کہ دل کے اندر جو ہے وہ ایمان کی روشنی آ گئی اور اپنے اس عمل پر ندامت اور پشیمانی آ گئی کہ میرے اندر تو اتنی نفرت اور وہاں پر یہ کیفیت. بس اسی وقت اپنے مکان پر گئے اور جنگی لباس پہنا, گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ معظمہ میں گشت کیا, کہا کہ خالد جو ہے وہ ایمان قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہے, اب کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہو کہ خالد کو روک سکے تو روک لے. اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے. کیسے اخلاق کریمانہ تھے کہ ایک شخص اتنا بڑا مخالف ہے لیکن اس کی اس مخالفت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کر رہے ہیں. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی اگر دل میں کسی سے حسد پیدا ہو جائے, کسی سے بغض پیدا ہو جائے, تو اس حسد اور بغض کو اندر رہنا نہیں چاہیے, یہ اندر رکھنے کی چیز نہیں ہے. جس سے دل کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے بتکلف اسے جا کر ملو, سلام کے اندر پہل کرو اور اسے ہدیہ دو, غائبانہ اس کی تعریف کرو. دل تو اندر سے نہیں چاہے گا کہ دل میں تو ایک حسد کی آگ ہے, اس کی تعریف کیسے کرے؟ کیونکہ حاسد جو ہے وہ تو محسود کو نیچا دکھانا چاہتا ہے, اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے, اسے کمتر دیکھنا چاہتا ہے, اس کی نعمتوں کا زوال چاہتا ہے. لیکن اس کا علاج یہی ہے کہ غائبانہ اس کی تعریف کرو. اگر ایسا نہ کیا تو یہ حسد کی آگ ایسی آگ ہے کہ یہ نیکیوں کو جلا کے ختم کر دینے والی ہے. جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ حسد نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق وہ عادات ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کے برعکس کیا چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں, اور وہ جو چیزیں اندر موجود ہیں وہ مفید ہیں یا مضر ہیں, آخر اس کی حیثیت کیا ہے. ہمیں آج اس چیز کا فکر نہیں ہے, آج اس چیز کا ہمیں فکر نہیں ہے, کیونکہ آج ایک برا ساتھی ہمارے ساتھ ایسا ہے, یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل فون, یہ اسمارٹ فون, کہ آج اس نے ہر چیز سے ہمیں بیگانہ کر دیا ہے, اپنے آپ سے بھی بیگانہ, اور اس میں اتنا انہماک ہے کہ جتنا وقت اس کے اندر برباد ہو رہا ہے کسی اور کام میں ہمارا اتنا وقت نہیں لگتا جتنا آج اس کے ذریعے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, جب ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے تو اپنی اولاد کو کیا دیکھیں گے, اپنی بیوی کو کیا دیکھیں گے, عام لوگوں کو کیا دیکھیں گے, اور ہم کیسے کسی تک بھلائی کی بات پہنچائیں گے. کیا ہم توقع کر سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ جب اپنے خیر خواہ نہ رہے تو پھر ہم دوسرے کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو اپنے ساتھ خیر خواہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کو انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. کیا ہمیں فکر ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائیں؟ بلکہ آج تو الٹ معاملہ ہو رہا ہے, الٹ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم فطرت سے لڑ رہے ہیں. یہ جو مصنوعی چیزوں کے اندر ہمارا ابتلا ہے, یہ در حقیقت فطرت سے لڑنا ہے, اور فطرت سے لڑ کر کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا, ہمیشہ وہ ناکام ہوگا. یہ فطرت سے لڑنا ہے کہ انسان انسان کے کام آتا ہے, انسان انسان کے دکھ درد کو بانٹتا ہے, انسان انسان کو جو ہے خوشی دیتا ہے. اللہ نے واسطے بنائے ہیں, اللہ نے وسیلے بنائے ہیں, دنیا کو اسباب کے ساتھ اللہ نے مسبب کیا ہے, اور انسانوں کے درمیان اللہ نے ایسا بھائی چارے کا اور اخوت کا رشتہ قائم کیا, انما المؤمنون اخوة, کہ آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. لیکن آج ہم نے اصل بھائی کو چھوڑ دیا اور اس سوشل میڈیا کو اپنا بھائی بنا لیا, اصلی بھائی کو چھوڑ دیا اور ایک مصنوعی بھائی ہم نے پیدا کر لیا, ایک مصنوعی بھائی ہم نے بنا لیا. تو یہ مصنوعی بھائی ہمارے کیا کام آئے گا, کیا کام آئے گا, سوائے اس کے کہ اپنی بربادی کے, اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ فطرت سے لڑنا ہے, اور آج ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس بات کا فکر نہیں, ہوش نہیں کہ ہماری عبادات کیسی ہیں, ہمارے معاملات کیسے ہیں, ہمارے اخلاق کیسے ہیں, ہماری معاشرت کیسی ہے. آج معاشرت کو آگ لگی ہوئی ہے, تلخیاں جو ہیں وہ عام ہو چکی ہیں. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ جو وقت بیوی کو دینا چاہیے تھا, بیوی کو شوہر کے لیے وقت نکالنا چاہیے تھا, اولاد کے لیے وقت نکالنا چاہیے تھا, وہ وقت تو سوشل میڈیا کو دے دیا, فیس بک کو دے دیا. اور جب وہ وقت فیس بک کو دے دیا, اب یہ بیوی کے پاس وقت کہاں سے آئے, بیوی کو کیسے یہ وقت دے؟ اور جب یہ بیوی کو وقت نہیں دے گا تو چڑچڑا پن پیدا ہوگا, نفرتیں پیدا ہوں گی. وہی بیوی جو کبھی بہت پیاری تھی آج وہ بری لگنے لگے گی, اور وہی شوہر جو کبھی بہت پیارا تھا بیوی اس سے نفرت کرنے لگے گی. بھائی انسان کو انسان سے جو ہے وہ خوشی ملتی ہے, اور اللہ نے کائنات کا نظام ایسے ہی بنایا ہے کہ آپ کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں, آپ اس کی بیماری دور نہیں کر سکتے, لیکن آپ جو دو بول تسلی کے بولتے ہیں, اس کی ہمت کو بڑھاتے ہیں, اس کے دل کے اندر جو ہے تسلی کا خزانہ آ جاتا ہے, اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے. کس وجہ سے؟ کہ آپ کسی بیمار کے پاس چل کر گئے, اور یہ ایک طریقہ ہے, ایک ہمارے شریعت کی تعلیم ہے, ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے, اور پھر اس پر اجر و ثواب بھی کتنا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا چھوٹا سا عمل اور اجر و ثواب اتنا بڑا. آپ 100,000 میسج بھیج دیجئے, کبھی بھی اس کی تسلی نہیں ہوگی, اور آج میسج کو پڑھتا کون ہے. آپ 100,000 دفعہ سلام کسی کو بھیج دیجئے, سلام کا جواب دیتا کون ہے؟ اصل جو ہے انسان کی عملی زندگی ہے. اس مصنوعی زندگی سے نکل کر ہمیں عملی زندگی کی طرف آنا چاہیے. اسی عملی زندگی کے اندر ہماری کامیابی ہے, کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ عمل کے ساتھ جوڑی گئی ہے. عمل اچھا بھی ہے اور عمل برا بھی ہے. اچھا عمل اگر ہمارا ہے تو کل ہم نجات پا جائیں گے, اور اگر برا عمل ہمارا ہے تو بھائی کل وہاں پر پھر گاڑی رک جائے گی, اٹک جائے گی, کیسے پار ہوگی. اور یہ سوشل میڈیا اچھا عمل ہے, اچھا عمل ہے. اور میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ کبھی کسی چیز کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. آج بہت سی چیزوں کو ہم تفریح کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, دل لگی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. کبھی کسی چیز کو معمولی اور بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے جو بھی اقوال ہیں, افعال ہیں, احوال ہیں, یا وہ ہمارے روح کی غذا بنتے ہیں یا ہمارے نفس کی غذا بنتے ہیں, وہ دونوں حالتوں سے خالی نہیں ہوتے. اگر ہمارا کوئی اچھا عمل ہے ہمارے روح کی غذا بن جاتا ہے, اور اگر ہمارا کوئی ہماری کوئی بدعملی ہے ہمارے نفس کی غذا بن جاتی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی روح کو غذا دے رہے ہیں اور کتنی نفس کو غذا دے رہے ہیں. آج تو یہ ہے کہ نفس کی غذا زیادہ ہے اور روح کی غذا کا کوئی اہتمام نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا, نفسانیت غالب ہوگی, شہوانیت غالب ہوگی, رشتوں کا احترام ختم ہو جائے گا. انسان بجائے انسان کے دیکھنے میں انسان ہوگا لیکن اندر سے حیوان ہوگا. وہ چاہے گا کہ اس کی آبرو بھی لے لوں, اس کی بھی آبرو لے لوں, وہاں بھی ناجائز تعلق قائم ہو جائے اور وہاں بھی ناجائز تعلق قائم ہو جائے. آج یہ وبا عام چل پڑی ہے. کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ہم اپنے نفس کو تو غذا دے رہے ہیں لیکن اپنے روح کو غذا نہیں دے رہے. ہماری روح اتنی کمزور ہے کہ وہ نفس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. کس وجہ سے؟ کہ غذا نہیں مل رہی. تو اپنے ان جو ہمارے جو ایکشن ہے نا, یہ جو ہمارے افعال ہیں, اسے بھائی کوئی فضول نہیں سمجھنا چاہیے. یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتے. اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی زبان سے نکلا ہوا بول, کوئی ہمارے اعضا کی حرکت و سکون دو حالت سے خالی نہیں ہے. یا وہ ہمارے نفس کی غذا بن رہی ہے یا وہ ہمارے روح کی غذا بن رہی ہے. اگر زبان سے نرم کلامی کی, کسی بھائی مسلمان سے خیر خواہی کی, کسی کی مزاج پرسی کی, کسی کو سلام میں پہل کی, تو روح کی غذا بن گئی. اور کسی سے تلخ کلامی کی, بد کلامی کی, فحش کلامی کی, اور فحش قسم کے میسج آگے بھیج دیے, ادھر آیا اور آگے بھیج دیا, بجائے اس کے کہ اچھائی کو پھیلانے والا بنتا ہے یہ برائی کی تبلیغ کرنے لگا, تو پھر کیا ہوگا؟ سب یہ نفس کی غذا بنیں گے. پھر نفسانیت ہی غالب ہوگی جو آج معاشرے کے اندر نظر آ رہی ہے, کہ آزادی بے راہ روی کا ایک سیلاب ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتا. آخر اس کو بریک کہاں پر لگے گا؟ بھائی ہمیں اپنے آپ کا ذرا احتساب کرنا چاہیے, اپنے آپ سے ذرا لڑنا چاہیے, اپنے نفس سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی لگام ہم نفس کے حوالے کر دیں, ہم اپنی خلوتوں کو ناپاک کریں تنہائیوں کے اندر, بجائے اس کے کہ اللہ کا دھیان اور استحضار ہو ہم یوٹیوب کے اندر سیر کر رہے ہوں, اور پھر اس کے برے اثرات, صحت پر بھی برے اثرات اور ایمان پر بھی برے اثرات. صحت بھی برباد, کہ جو آدمی ساری رات فیس بک کے ساتھ جاگے گا کیا دن میں اس کی صلاحیت اس کے اندر ہوگی کہ وہ کاروبار کر سکے, وہ ملازمت کے کام کو انجام دے سکے, وہ درس و تدریس کر سکے؟ کیسے وہ کر سکتا ہے؟ ساری صلاحیتیں تو رات کو برباد کر دی. جو رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی, جو رات اللہ نے بیوی کے لیے بنائی, اس نے وہ رات فیس بک کے ساتھ گزار دی. پھر انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو نظر آ رہا ہے. گھر گھر کے اندر بگاڑ ہے, آپس کے اندر نہ اتفاقی نہ چاقی, میاں بیوی ایک کمرے کے نیچے, ایک چھت کے نیچے, لیکن دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں. اتنی دوریاں, اولاد کی فکر سے غافل. ارے بھائی یہ دنیا کے اندر اصل کمائی جو ہے یہ اولاد ہے, مال اصل کمائی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ فکر اس اولاد کی ہونی چاہیے کہ اس اولاد کو اگر اچھا انسان بنا گئے, دیندار بنا کر گئے, تو یہ اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے اپنے والدین کے لیے. کہ اس پر محنت کرو, اس پر اپنی توانائیوں کو خرچ کرو, خود بھی اچھے انسان بنو, اس اولاد کو اچھا انسان بناؤ. دنیا سے چلے جاؤ گے, ارے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ آتا رہے گا. لیکن کب کی فکر تو ہو اس بات کی. اور بھائی ہمارا یہ مل بیٹھنا ایک فکر کے لیے ہے. بس میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی نمونہ ہے, ایک ہی ہمارا دیس ہے اور ایک ہی ہمارا بھیس ہے. کوئی چاہے مشرق کا رہنے والا, مغرب کا رہنے والا, کوئی عربی ہو, کوئی عجمی ہو, کوئی کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو, لیکن ہمارا دیس بھی ایک ہے، ہمارا دیس بھی ایک ہے، ہمارا اللہ بھی ایک، ہمارا رسول بھی ایک، ہماری کتاب بھی ایک، سب کچھ ایک ہے، تو پھر ہمارے اندر انتشار کیوں ہے؟ ہم اتنے آپس میں دور کیوں ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے جو ہے اس ایک کو ایک نہ سمجھا، ہم دوئی کا شکار ہو گئے۔ اس دوئی سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے، یہ جو اغیار جو اندر بسے ہوئے ہیں نا، ان اغیار سے دل کو خالی کرنا چاہیے کہ دل میں اغیار ہی اغیار اور یار کبھی کبھار۔ اس دل کو اغیار سے آباد کر رکھا ہے، تو اغیار جب اندر ہوں گے تو پھر یار یہاں پہ کیسے ہوگا؟ اور جب یار یہاں پہ نہیں ہوگا تو وہی حال ہوگا، بے سکونی ہوگی، بے چینی ہوگی، انتشار ہوگا، اضطراب ہوگا، جو آج نظر آ رہا ہے۔ تو اس دل کو بھائی اغیار سے خالی کرنا چاہیے، اور اللہ کی یاد سے اور اللہ کے نبی کے طریقوں سے اس دل کو آباد کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے اپنے نبی کے اخلاق ہیں۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو کرنے کے اعتبار سے آسان ہے لیکن میزان عمل میں بھاری ہے۔ دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، فرمایا کہ ایک تو مومن کا حسن خلق، اچھے اخلاق، کہ کرنے کے اعتبار سے آسان لیکن میزان عمل میں یہ بھاری ہے، جس کا وزن زیادہ ہوگا، جو نیکی کے پڑھنے کو جھکا دیں گے۔ اور دوسرے فرمایا کہ مومن کا لمبا سکوت، خاموشی، یہ بھی میزان عمل میں بھاری ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ خاموش رہنا یہ بھی ایک عمل ہے، ہم اسے عمل نہیں سمجھتے۔ ارے جتنی دیر خاموش رہے گا اتنا تو ہوگا کہ کم از کم گناہ سے تو بچا رہے گا، اور جو وقت جو لمحات زندگی گناہ سے بچ کے گزر جائیں بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا آپ نے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو خاموشی کے اندر نجات ہے، اس بولنے کے اندر نجات نہیں، اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ خاموش رہنا بھی ایک عمل ہے، اس لیے اس زبان کو بھائی بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا ایک قیمتی عطیہ ہے، ایک بڑی نعمت ہے، اسے فضولیات کے اندر اسے نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اس کی صلاحیتوں کو کل اس کا جو ہے جواب دینا ہوگا۔ تو ہمارے لیے بھائی ایک ہی نمونہ ہے، ایک ہی دیس ہے اور ایک ہی بھیس ہے کہ ہم اپنے دل کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کریں، آراستہ کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بہاریں پیدا ہوتی ہیں۔ کہ یہ دل آباد ہوگا تو بھائی پھر ساری دنیا آباد ہو جائے گی، اور اگر یہ دل ویران ہے تو پھر ساری دنیا ویران ہے۔ اسی لیے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس میں آخری بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا بولتا ہے۔ نہیں، پہلے اپنی فکر کرو، پہلے اپنے آپ کو درست کرو، دوسروں سے قطع نظر ہو کر پہلے اپنی فکر کرو۔ اور جب اپنی فکر کرو گے، اپنے آپ کو درست کرو گے، ارے تمہاری درستی کا اثر دوسروں پر بھی پڑے گا۔ کیونکہ انسان کی اچھائی اور برائی اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، وہ اپنا راستہ ضرور بناتی ہے، برائی بھی راستہ بناتی ہے اور اچھائی بھی راستہ بناتی ہے۔ جب ہم اچھے انسان بنیں گے، اپنے آپ کو اچھا کریں گے، تو یہ اچھائی راستہ بنائے گی اور یہ دوسروں تک خود بخود پہنچ جائے گی۔ صحابہ کی زندگیاں شاہد ہیں کہ اچھائی دوسروں تک پہنچ کر رہے گی، پھر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ہمیں دیکھ کر خود بدل جائے گا۔ لیکن پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں، تو تبدیلی کا جو آغاز ہے وہ دوسروں سے نہیں، وہ اپنے آپ سے ہونا چاہیے۔ نبی سے وفا کا جو اظہار ہے وہ دوسروں سے نہیں، وہ اعلان کر کے نہیں، وہ خاموشی کے ساتھ اپنے اندر ہونا چاہیے۔ اور عاشق کبھی اپنے عشق کا اعلان نہیں کرتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی کسی کو علم حاصل کرنا ہے تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا جائے، اور کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا جائے، اور کسی کو کوئی تعویذ لینا ہے تو حاجی عابد علی صاحب کے پاس چلا جائے، حضرت کے پیر بھائی۔ اور کہا کہ کسی کو نامراد ہونا ہے تو میرے پاس آ جائے، نامراد اگر ہونا ہے تو میرے پاس آ جائے۔ پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی سمجھے کہ نامرادی کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ حضرت آپ بتا دیں۔ کہا کہ عاشق جو ہوتا ہے ہمیشہ نامراد ہوتا ہے، عاشق کبھی اپنی مراد کو نہیں پاتا،
کیونکہ وہ جتنا اس کے اندر عشق بڑھتا جاتا ہے اسے اپنے عشق کی کمی کا احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو عشق کے بہت درجے باقی ہیں، ابھی تو میں نے کچھ بھی طے نہیں کیا۔ تو عاشق جو ہے وہ ہمیشہ بھائی نامراد رہتا ہے، نامراد رہتا ہے، اور کچھ کر کے بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ابھی کچھ نہیں کیا، ابھی کوئی حق ادا نہیں ہوا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد جسے یہ چیز حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، فرمایا اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ ساری زندگی کام میں لگے رہنے کے بعد، باتیں بنانے کے بعد نہیں، کام میں لگے رہنے کے بعد جسے یہ چیز حاصل ہو گئی کہ مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، فرمایا اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، یہ باتیں جو ہیں بھائی ہمارے عمل میں بھی آ جائیں، اللہ اسے حال بھی بنا دے اور مقام بھی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ غیروں کی نقالی سے، غیروں کے طریقے سے، غیروں کی تشبہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرمائے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، ارے جہاں یہ قدم جس راستے سے گزرے ہیں تم بھی قدم بہ قدم چلتے رہو جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچا دے، ایک ہی راستہ ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے کہ ہمیں 10-20 راستے نہیں بتائے گئے، ورنہ تو پریشان ہو جاتے، ایک ہی راستہ بتایا گیا۔ اب ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم اس ایک راستے کو نہ پکڑے، ایک بتایا گیا، صرف ایک بتایا گیا کہ ایک کو پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب ایک کو پکڑو گے تو سب سے جو ہے بیگانہ ہو جاؤ گے، پھر سب سے کٹ جاؤ گے، اس ایک کے ہو جاؤ گے، اور اسی ایک کے ہونے میں بھائی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها وأتمها علينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما،
یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں یا اللہ ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے بابرکت طریقوں پر یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سنت کی مخالفت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے دست کرم سے یا اللہ آب کوثر ہمیں عطا فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ ہمیں جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یا اللہ اس زمانے کے جو بھی فتنے ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ برے ساتھی سے ہماری حفاظت فرما، بری گھڑی سے ہماری حفاظت فرما، برے دن اور بری رات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نعمتوں کے زوال سے ہماری حفاظت فرما، اپنی محبت معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما، یا اللہ اصلاح کا صحیح فکر ہمارے دلوں میں بیدار فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ نصیب فرما، یا اللہ اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، اچھے اخلاق سے ہمارے قلوب کو مزین فرما، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری عادات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، ہر امید یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو یا اللہ قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں ادا فرما، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جو ہمارے اکابر حیات ہیں ان کی عمروں میں صحت اور عافیت کے ساتھ افزونی فرما، حضرت مولانا عبدالحمید صاحب کی میز صاحب کی صحت میں، فیوضات میں یا اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما، یہ ٹھنڈے سائے تادیر یا اللہ ہمارے سروں پہ سلامت فرما، یا اللہ ہمیں اپنے ان اکابر کی قدردانی نصیب فرما، استفادے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ایسی نعمتوں کی ناقدری سے یا اللہ امت کو بچا، ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے فتنے سے حفاظت فرما، یا اللہ گھروں کے اندر جو ناچاکیاں ہیں نا اتفاقیاں ہم سے دور فرما، اس کے جو اسباب ہیں یا اللہ اس سے بھی حفاظت فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، دلوں میں الفتیں پیدا فرما، نفرت اور عداوت کو یا اللہ دور فرما، اکرام مسلم کی یا اللہ توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، خلق خدا کی خیر خواہی ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. فذكرت interesting that Allah subhanahu wa ta'ala, the ihsan and favors upon us are so great, we cannot make enough shukr to Allah subhanahu wa ta'ala for his great favors. See, the maqsad of coming here, my object was to make ziyarat of our elders. I never come with the intention of giving advice to other people. But because it's the command of our elders, al-amru fawqa al-adab, the command of our elders, so we listen to them. And whatever we have heard from our elders, it's come onto our ears, in our broken words, inshallah we will mention these words. He said, may Allah subhanahu wa ta'ala give us taraqi in our ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala, make our islah. And Allah subhanahu wa ta'ala keep the shadow of our elders over us for a very, very long time. So this is the month of Rabiul Awwal. And normally different aspects of Nabi sallallahu alayhi wa sallam's life are discussed in this month here. But unfortunately, many places the mahal is such that a person only thinks of Nabi sallallahu alayhi wa sallam till the 12th of Rabiul Awwal, only on that day. And then for the next 12 months of the year, he forgets. And when Rabiul Awwal comes again, then he remembers. So the maqsad and object of mentioning about Nabi sallallahu alayhi wa sallam is so we can remember the favors of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the hukuk of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, but not only for a few days, for our whole life. Because this is not, a person is not wafa, he is not loyal. He only thinks of Nabi sallallahu alayhi wa sallam for a few days, and then he forgets him for the rest of the year. And so a person has to, he throughout his life, and he has to bring the lifestyle of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam into him. This is a loyal person. Definitely Allah Ta'ala chose this month to be the birth of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. It's a very great month, honorable month. So if there is any virtue in this month, it is because of the birth of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. But Hazrat Amir Rahmatullah Alayhi said an amazing point. He said many people have gatherings in this month, and they just gather to speak about Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. He says that Allah knows best His hikmat, and Allah's hikmat are very, very great. But one amazing thing is that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was born in this month and he passed away in this month, So Allah Ta'ala wanted to show us that if you want to express your happiness and joy in this month, then on the other hand also, you will have to express your sorrow in this month. It'll be a means of sorrow for a person that Nabi Sallallahu passed away in this month. And if other people, they got this habit of always expressing sorrow on the death of somebody, then on the other hand they have to express the joy of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So there's like a two way. So actually what we have been taught here is Allah Ta'ala made such a system that no one must express their happiness only in this month of Rabiul Awwal, that I'm happy that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam was born in this month. But it's supposed to have been our whole life. So it's the example of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. The best way, we have to follow his lifestyle. Hazrat says that there are two ways. Any person who has got aqal and intelligence, you will understand, I must always follow the best way. So there is no better way than the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. It is such a beloved way that whoever imitates the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam himself becomes the beloved of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. You follow the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah will love you. What a mubarak and blessed way. So if there are two ways, one is the evil way, the wrong way, how can a person follow that? Follow the way of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, where you will become like the beloved of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. As it says, many people say, the famous saying in Urdu, that in English what we can say is, when you are in Rome, live as the Romans do. In English, the translation of it is, in whichever place you are staying, then you must follow the customs of that place. Many people, you see, for example, left India, Pakistan, and countries, they went throughout the world. So they went into different mahals and environments, and they fell into the environment of that places. Just everything now. And they started becoming like those people, acting like those people. Whereas we must go and tell them that, see, your object of life is different. That person is a kafir, a disbeliever. His object of life is completely different. Two different tariqahs, in different ways they are. You have to make them realize it. So this statement which people say, that when you are in Rome, live as the Romans do, this is a shaitani deception. Because in Urdu they say, jaisa des, waisa bes. Whichever place you are staying in, there's that tariqah and way you must follow. There's the clothing you must wear. Now just said, firstly we have to understand that the whole world is one for us. It's all the land of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. There are two different countries. That we just to identify ourselves that I live in this place, I live in that place. So to have some identification. Otherwise the whole world is the world of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So we've got, and we all got iman in us. So we've got one place and we've got one tariqah. It's all Allah's land. So Allah says you must follow one namuna, follow one example. So it's not like whichever land you go to, you must follow that way. Any land, yes, you go to any land, it's Allah's land. So follow the way of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Follow the way of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And there is a lot of hifazat and protection in this, in following one way. Then Hazrat says that we must start off, we've got a zahir and a batin. So we must, firstly we start off with our zahir, the outside. That from far a person must look at him and say that this is the ummati of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Straight away as he looks at him, he knows that this is the ummati of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. I met one youngster in London, he says, his father, there was no mahal of deen in his house, his father had no beard, there was no ta'aluk with Buzrugani deen, and the son was going to university. So I was surprised, so I asked the father, what was the reason, why did the son do this here? So he said that the people, when I go to university, this thought came into my mind, Allah Ta'ala gives hidayat in different ways, amazing ways. This thought came into my mind, I must show the people I am a Muslim. When they see me, immediately they must recognize that this is a Muslim person. That is why he started keeping a beard, started following, wearing Islamic libas and clothing. So this is our identity. And in today's time, many people regard identity as a small thing. I'm looking like a Muslim. But as I say, it's a very, very valuable thing. Don't ever lose our identity. The magicians of Firaun, they're such an evil people. What an evil intention they had. But the fadl of Allah rained upon them, the grace of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Why? Because they imitated the clothing of Musa alayhi salam. They tried to wear his clothing and they went to fight against him. Allah's fadl came upon them, they got iman. Hazrat Amir Rahmatullah Alayhi says that if a person follows the way of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, then can he ever be deprived of the fadl and the grace of Allah Subhanahu Wa Ta'ala? It's impossible. So adopt the outward form of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. There was one hakim in Sakkar in Pakistan, he used to say one poem. He says that, oh Razmi, the effect of the zahir comes on the batin. Outwardly, what clothing you are wearing, it has an effect on the inside. So, at least start off changing your outside. The person will be shocked, Allah Ta'ala will even eventually change his inside, like how the magicians of Firaun, the inside will change also by imitating the outside. So anyhow, this is one aspect of it. So our whole life we must follow the tariqah of the Sahaba radiallahu anhum. Today we are ashamed. We go to a certain environment and we feel shy. Sahaba radiallahu anhum they were not overcome and overawed by any environment they went into. And they, today we go to a wedding, people are standing and eating, the environment, mixed gatherings, men and women. So we feel shy. They say, why, how can I go away from here? What people will say? So I say, don't worry about this. Don't worry what people say. Look at the Sharia. What is the command of Allah subhanahu wa ta'ala? Even if the people are unhappy, they speak bad of us. But as long as Allah ta'ala is not angry with us, and on the day of Qiyamah, we will need the Sifarish of Sallallahu Alaihi Wasallam. He must be happy with us. Allah must be happy with us. Then we are successful. So we must follow the ta'limat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's ta'limat are so encompassing. Every portion of our life, we have got in the life of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an example. And not only for us, for the whole of mankind. Any place in the world you go to, the life of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is sufficient as a model. So what an encompassing lifestyle Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has given for every person also, individually and for the whole world, is an encompassing lifestyle of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. We are not poor people, we are not bankrupt, we are the most richest people in the world. Because we've got a car to Jannah, the tariqah to Jannah, the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam to Jannah. And you will be safe from every kind of difficulty if you will follow the light of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And you start walking on that path, don't worry, you are not alone. You are going on this journey. You've got the help of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, with you. So easy when a person will go on this journey. And as one beautiful poet says, that if Allah Ta'ala, if I don't have you with me, then even if I am in a garden, I'm in Ghabrat, I'm very, very uneasy. But Allah Ta'ala, otherwise if I've got you, I'm in a jungle also, I'm actually getting the enjoyment of the garden. It is when we got Allah subhanahu wa ta'ala with us. So follow the way of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. He is holding our hands. Allah is together with us and that person will be successful. And as I say, that success will be in this world also, for this world and the life hereafter. For today everybody is worried when he goes to buy some goods. I want a warranty. How long is the warranty? 2 years, 5 years. So he gets excited because he knows that now this thing is valuable. We have got a warranty in following the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam for this life and akhirat. The person will follow it, he's got guarantee from the side of Allah Ta'ala, he will be successful. As I say, look at the Sahaba radiallahu anhu, wherever they went in the world, they were happy to show the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. We see in Fakhr where they're living, as I say, in Pakistan, 15 kilometers away, they had three graves of Sahaba radiallahu anhu. What places in the world they went to? They went to China, they went to different places, but they were not overcome by other people. And he says other people saw them and they changed. For example, they went to many places for tijarat, for business. When the people, they never know the language of the people. When the people saw their tijarat, how they are doing business, the people were affected. And they went to learn the usools and the principles of tijarat and business from them. They never left their way. But they actually taught the other people the tariqah which was taught to them by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And like the famous story of one sahabi, that food fell down once and he was in front of the kings of the time. So people said that, and he was lifting up, following the sunnah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. People said that, how can you do this in front of these honorable people? He said, must I leave the sunnah of my Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam for these foolish people? Look at the level of iman he had. I am on the right path. Why must I worry about these people? So this is very, very important to follow the outside. And together with that, many people are worried about the outside. And they become pious, they start wearing Islamic libas, etc. But then they forget about the inside. Whereas this is just as important also to have the fikr and concern. That how my outside is like the way of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, my inside also must be following the akhlaq of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And the Hadith says that the heart will not be abad, it will not be populated, as long as the akhlaq of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is that found. If you don't have that akhlaq, then the heart will become barbad, destroyed. And that is why in today's times we find so many of sicknesses, hatred, jealousy, dislike, so much of problems amongst ourselves, because our inside is not. Is that found in one hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said that the sicknesses of the past ummah will all be in our hearts. All the sicknesses which were found in them, and there are different sicknesses which the Quran Sharif mentions about them. So if we do not make effort on that day, we will destroy ourselves. The Nazir says, examples in today's time, we don't have love for one another. you're not prepared to sacrifice our desires for somebody else. Whereas Nabi sallallahu alayhi wa sallam, we look at him, once the Sahaba radiallahu anhu on a journey, he spotted one animal. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam distributed the work. One person will do this, one person will do this. I will gather the firewood. Sahaba said, oh Nabi of Allah, you are with us. He said, I am also in need. I also have to follow. I am also in need of thawab, etc. So I also want to do some khidmat. So this was the habit of them. Of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in our pious predecessors, they never had shyness to feel ashamed to do small work. And one benefit of this, it removes ananiyat. I am somebody great. Pride is removed from a person when he will do the small work. Once our great Akadir, Dr. Abdullahi Arifin, Rahmatullah Alayhi, Muhammad Shafi Sahib, Rahmatullah Alayhi, and other Buzrugs, they were going for Hajj. So Dr. Arifin, Rahmatullah Alayhi, was made the Amir. So he said, okay, I'm the Amir now. But to follow the Amir is wajib, it's compulsory. You have to follow me. So he said, I'm in charge. All you people will do different things, but I'm in charge of going to fetch the roti from the tannur. So they got a shock. Hazrat, that's the most difficult job. Because you have to stand in a long line and wait for all the people to get that roti, that bread. What a long line, it's so difficult. He said, no, this is my zimmedari. I'm the Amir, you made me the Amir. You have to listen to what I say now. So he took the most difficult work upon himself. This is why Allah Ta'ala accepted them. Because the amazing khidmat of makhluk, the creation of Allah Ta'ala, which they did. And they hid themselves also when they made khidmat. They didn't make a show of it, but they hid themselves and they made khidmat. Today, small things, as it says, we've got ikhtilaf, differences, fighting. There's no love amongst ourselves. Look at the example of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. The Khalid ibn Walid radiallahu anhu was a very great enemy of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. If you study the battles, the Sahaba radiallahu anhu was the loss in the battle of Uhud. Khalid ibn Walid was the one behind it. So Nabi sallallahu alayhi wa sallam came to for Umrah. He wasn't allowed. Hudaybiyah took place. The following year he was told to come back. And when Nabi sallallahu alayhi wa sallam came back the following year, Khalid ibn Walid radiallahu anhu got very upset. But how can the Nabi of Allah come in Makkah and I am here also? Let's fight him. But all the other leaders of Makkah Mukarramah said, we can't fight him. We made a pact. We have to abide by our pact. So we have to allow him to come inside. Khalid ibn Walid radiallahu anhu was very upset. But he saw no one on his side now. So he said, I will rather leave Makkah Mukarramah. It's not possible I stay here. So much of nafrat and hatred yet for Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anyhow, he goes out. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam comes, he performs his umrah. He meets his brother. He says, let's Khalid. So he says that, oh Nabi sallallahu alayhi wa sallam, when he heard you coming here, he went out. So now imagine if it was us, and we are somebody who got so much of hatred for us, how much of enmity we left for that person, how much more we start speaking bad about that person, will disrespect that person. But Khalid ibn Walid radiallahu anhu, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he said, what a good person Khalid is. If only he accepts Islam, I will give him the same status and which he has got amongst the people of Makkah. In Islam also, a very high ranking, a leader of the commander of our troops, whatever, I'll give him such a high status. He's a very, very good person. So look at how Nabi sallallahu alayhi wa sallam won his heart. When he came back, he heard this from his brother. Immediately, Iman came into his heart. He put on his clothing, he went around Makkah Mukarramah and said, if you want your mother to mourn you, then come and fight me. Remember, I have accepted Islam. I made an announcement of his Islam. So what a high level he had got. So this is, if you've got jealousy in our hearts, you've got hatred in our hearts, then don't ever leave it inside. Make sure you take it out. Ulama say, go to that person, make salam to him, take a hadiah, give it to him. Praise him in abundance in your gatherings, in his absence. Because a hasid, jealous person wants to lower a person. But you go against yourself, your taqaza, and the jealousy will be removed from a person. Otherwise, it will destroy a person. All your good amal will be destroyed, like how firewood destroys wood, how Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned in the hadith. So look in ourselves, do we have that akhlaq or not? If you don't have good akhlaq, then definitely we will have bad akhlaq, evil qualities. And as I say, today one very evil thing which is destroying us is the smartphone, it's our cell phones. It has made us unmindful of ourselves. We can't even think of our own wives, our own children, never mind ourselves. If we can't worry about ourselves, then we worry about our wives and our children. We are not khair khaa, we don't have well-wishing for ourselves. How can we have fikr and concern for other people? Allah says in the Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara, save yourselves and your families from the fire of Jahannam. You haven't got fikr for yourself, how are you going to worry about your children? Today we're living in an upside down world. We are fighting against nature. Whereas Allah is, and we will be always unsuccessful if we do so. Allah has made a system in this world that if you want, Allah has made this world a place of asbab and means. If you want love amongst yourselves, it's created by people. People will create love, make khidmat of one another, not through machinery. Today we have left the asal and things, masnu'i things, things which are made, machinery. We have made them our brothers. So our original brother, we left him. But his made up, manufactured brother, we have made him our brother. Today in our own house, A husband and wife, they're staying in one roof, but so much of hatred among themselves. They haven't got time to talk to one another. So this is not leading us, it's not helping us, it's leading to our destruction. Now a person got no fikr for his mu'amalat, for his ibadat, for his mu'asharat, no time for one another, only social media, Facebook, whole night you're sitting on it, you got no time for your wife. What's going to happen now? The result of this will be hatred. It will be dislike in the house, enmity for one another. Happiness will only come from one human being to another human being. It is a system of Allah Ta'ala. You go and visit a sick person, this person's himmat increases, so much of thawab. It's a ta'lim for our deen. You give tasalli to somebody, console somebody, so much of great rewards. But you send 100,000 messages, and a person is saying, who's got time to read today? And who answers? If you give salam to you, nobody answers the salam also. Allah has made the system human to human being. This created love and muhabbat. So our success is with amal, with actions. And you get two types of actions, good actions and evil actions. When you will do good actions, then you will be successful. And evil actions, it will lead to more problems. So today the social media has left us. And Hazrat says, remember one usul in life, that there is nothing bekar, nothing is useless in our life. Any small action a person does, any qawl he says, any action he does, is definitely his food for a person's ruh, his soul, or his food for his nafs. Every action a person does. So if a person is doing a good action, even a small action outwardly, it's food for the ruh, a person is becoming strong. And a small evil action, what we call small, then this is causing, is giving food for the nafs of a person. And when nafsani becomes overpowering a person, it dominates a person becomes destroyed. Outwardly he's a human being, inside he's an animal. Then he will take the izzat of other people, because there's no roof for the food for the person. I don't mind going to somebody else's wife, taking the izzat of that person, causing harm to this person, speaking ill of this person, yeah? Because the ruh now is so weak, he cannot fight the nafs. And we're giving food to the nafs all the time, by being on the social media and all other gunas which we are doing. So this is our, this is our barbadi, etc. And he says, small actions, you make salam to somebody, you ask him, how are you? How is your condition? This is food for our ruh. One bad speech you say, one evil word, one message you send to somebody, this is giving food to the nafs of a person. So as I say, that a person must get himself ready, fight his nafs, go against the nafs, and give food to our soul. Remember, when a person goes on YouTube, it affects the person's health, it affects the person's iman. The whole night the person is staying away on Facebook. Now what's going to happen? All his salahiyat and abilities which Allah has created is completely barbad and wasted. The next day he can't do anything at all. He's a complete useless. So then, our children today, they're so much of hatred. We have got no time for our children. They are our actual income. Not our money, how much of money we got. Our actual income and our actual benefit is our profit, is our children. When a person leaves this world, we taught them proper iman, there'll be sadaqah, jariyah for us, and they will benefit us. So this is, we are sitting here today for this fikr and concern. How can we have islah for ourselves? How can we get closeness to Allah subhanahu wa ta'ala and Rasul sallallahu alayhi wa sallam? How can we follow that path? As I say, that free our heart from all khayrullah, all besides Allah subhanahu wa ta'ala, and bring Allah subhanahu wa ta'ala in our heart. Because Allah only sometimes, occasionally, and everything else is in our heart all the time, then a person will be parishan, there won't be happiness in a person's life. Follow the tariqah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and one hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, a very, very great amal I will show you, and which your scale will be very, very heavy. One is husni khulq, good akhlaq in character, and the other one is keeping quiet. Today we don't even regard this as an amal, to keep quiet. Whereas when a person keeps quiet, he's saving himself from sin. Man samata najaa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, whoever keeps quiet, then a person is saved. There's no hisab kitab on the day of qiyamah for this year. So look after your tongue. It's a very great amal also. You won't have to answer for it on the day of qiyamah. Otherwise you have to answer for whatever we have spoken in this world. So beautify our heart and do not destroy our heart. Every person needs to make fikr on himself first. If we will make fikr on ourselves, then we will have an effect on other people. And if we are good, then this definitely, even without outward dawah giving to people, it will have an effect on other people. You don't even have to say something. You'll just see changes will come into people around you. But when the fikr and concern comes within a person, we have to be wafa, loyal to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Firstly, quietly, even yourself, you are doing it. You are becoming loyal. You are following the tariqah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And ashik of Allah, he doesn't make his heart. See, everybody, I'm ashik of Allah subhanahu wa ta'ala. He's doing his work quietly. Allah will make it apparent. See, Hajim Dadullah, Muhajir Makir, rahmatullahi, people used to come and ask him for masala. Say, go to Hazrat Gangoi, go to this Gangoi, go to this Gangoi, go to this person for this. Go, if you want to become namurad, unsuccessful, come to me. And he explained to Hazrat Dami, rahmatullahi, you know what the meaning of unsuccessful? He says, when a person gets the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the ishq of Allah subhanahu wa ta'ala, he's always unsuccessful. Why? Because no matter what level he reaches, he always feels that I attain nothing at all, and I have to get higher and higher, and I get more and more love of Allah subhanahu wa ta'ala. So he says, you want to learn that, come to me. And he says that Mawlana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah, he said that after a person, his whole life he makes effort, and if he acquires this one thing here, after doing so much of effort, he feels that I got nothing, I've done nothing in my life, I've got like no amal, then this person has got everything. Well, ourselves, firstly, we haven't got nothing at all, and then we still say, have you got something? He says, after doing all the effort, you have to make the amal, and then you feel you are nothing at all, then this person has got everything. And then eventually, Hazrat says that Naqsha Qadam Nabi ke hai, follow the way of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, famous perfume of Hazrat Hakim sahab rahmatullahi alayhi, then we will get the path of Jannat, and we will get the love of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, Allah has made it so easy, only one road, not many, many roads, we will get many roads, we will get confused. One road, follow that road, and inshallah we will be completely successful. Allah subhanahu wa ta'ala grant myself and all of us the love of sunnah of us, the love of sunnah of us, the love of sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fikr and concern for our Islam and our reformation, and we follow the path of the tariqah of our elders and our wuzrugani deen.